عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج سورة آل عمران کا باقی حصہ پڑھا گیا. سورة آل عمران کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کو بھی لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا، اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں سورتیں ان کے اوپر سائبان کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اور روشنی بھی انوارات بھی نکل رہے ہوں گے. تو گویا کہ جو قرآن والے قیامت کے دن شدید دھوپ کے اندر بھی اللہ کے سائے میں ہوں گے، اور سایہ بھی کس کا ہوگا؟ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کا. تو اس کا باقی حصہ آج پڑھا گیا. اس میں جو قابل ذکر، زیادہ قابل ذکر جو بات ہے وہ حضرت مریم کا واقعہ ہے. ان کے والد حضرت عمران، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. البتہ دونوں میں تقریباً 1800 سال کا فاصلہ ہے، تو ہو سکتا ہے دونوں مراد ہوں. تو ان کے جو والد تھے، حضرت عمران نیک آدمی تھے، والدہ بھی نیک تھیں، اولاد کوئی نہیں ہو سکی ایک طویل عرصے تک. ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا تھا. یہ منظر ان سے دیکھا نہیں گیا، بس وہ دل ایک دم پسیج گیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے دیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ کوئی قبولیت کا وقت تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دے دی. جب اولاد ہونے والی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ میں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آپ کی نظر کر رہی ہوں. اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. مراد تھی بیت المقدس کی خدمت. اور جب اولاد ہوئی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اولاد لڑکی ہوئی. اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا. اولاد لڑکی ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام ضابطوں سے ہٹ کر ان کی لڑکی کو قبول فرما لیا. باقاعدہ قرا ڈالا گیا، اور قرا بھی کہ کون ان کی دیکھ بھال رکھے گا. تو وہ قرا حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نکلا، جو حضرت مریم کے رشتے میں خالو بھی تھے. لہذا ان حضرت وقف لہا زکریہ، بس ان کی پرورش کفالت حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ہوئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کے پاس ایسے پھل کھاتے ہوئے دیکھا ان کو جن کا موسم نہیں تھا. وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم کہاں سے آ گئے تمہارے پاس یہ پھل؟ قالت ھو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں، موسم کو نہیں دیکھتے اللہ تعالی. تو یہ جب دیکھا حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، تو ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اور اس وقت ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. انہوں نے بھی اسی وقت دعا کی، ہنالک دعا زکریہ ربا، اسی وقت انہوں نے دعا کی، هنالک دعا زکریہ ربا قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء، یہ دعا جو آج پڑھی گئی. تو اے اللہ مجھے بھی پاک یعنی نیک ذریت اولاد دے دیجئے، آپ تو دعاؤں کے سننے والے ہیں. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. ایسی دعا قبول ہوئی کہ فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. ایک بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں جس کے اندر چار چیزیں ہوں گی، چار باتیں. نام اس کا یحییٰ ہوگا. دوسری جگہ آیا ہے لم نجعل له من قبل سمیا، سولہویں پارے میں سورہ مریم کے شروع میں. یہ نام حضرت یحییٰ کا جو رکھا گیا، اس سے پہلے کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا تھا، پہلی دفعہ یہ نام لم نجعل له من قبل سمیا. تو ایک بیٹا دیا جا رہا ہے آپ کو، خوشخبری لے لیجئے. مصدقا بکلمۃ من اللہ، کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، ان کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. وسیدہ اور قیادت و سیادت اس کو حاصل ہوگی نیک لوگوں کی. وحسورا اور عورتوں سے احتیاط کرنے والا، حسور بمانے عورتوں سے احتیاط کرنے والا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نبی ہوگا صلحاء میں سے ہوگا. یہ چار باتیں اس میں دی گئے، اس میں رکھی جائیں گی جو آپ کو دیا جائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو آپ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ قدرت کا ظہور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور یہ جو خاص وسیدوں و حسورا عورتوں سے اجتناب کرنے والے، تو بھائی یہ اس دور میں تو زیادہ اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا بہانے تراش رکھے ہیں کہ ہاں وہ تو ہمارے آفس میں کام کرتی ہیں، تو بات کرنی پڑتی ہے بھائی، یہ بات کرنی پڑتی ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ بے محابہ گفتگو کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں. یہ کہا گیا ہے شریعت میں، جہاں تک مجبوراً بات کرنے کا تعلق ہے نظر نیچی کیجئے اور آواز کی کشش کو ختم کر کے بات کیجئے، لہجے کی کشش اور نرمی کو ختم کر کے بات کیجئے. یہاں تک ہے آپ کیجئے. تو ایسا نہیں ہے کہ بے محابہ گفتگو کی جائے. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے ازواج مطہرات، نور سے بھرا ہوا زمانہ، نور سے بھری ہوئی حضور کی بیویاں، کیا کوئی صحابی برا خیال لا سکتا ہے؟ آج کوئی مرید اپنے شیخ کی بیوی کے بارے میں برا خیال لا سکتا ہے؟ تو صحابہ کیسے لا سکتے تھے؟ پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو صحابہ سے بات کرنی پڑ جائے، آواز کو پست مت کرنا. جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اور ایک جگہ فرماتے ہیں، دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. نا محرم مردوں سے کوئی بات کرنی پڑ جائے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے. یہ بھی ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے. کچھ جدت پسند آج ایسے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کوئی چہرے کا پردہ نہیں ہے، بس کوئی حرج نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے. بھائی ازواج مطہرات کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ احتیاط کرو. وہ دوسری پردے کے پیچھے ہے کون؟ صحابہ. ایک طرف نبی کی بیویاں، دوسری طرف صحابہ، ان کو کہا جا رہا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اے صحابہ یہ پردے کے پیچھے سے بات کرنا ضرورت کے تحت اگر کرنی پڑ جائے، یہ تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ کرنے والی چیز ہے اور ان نبی کی بیویوں کو بھی پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. یہ بہانے تو یہ بہانے تراش رکھیں گے، جی وہ تو ہمارے آفس میں کام کرتی ہیں، وہ تو ہماری یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. بھائی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سیر سپاٹے میں جائیں، اور یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بے محبت گفتگو کریں، بے تکلف ہی ہو جائیں. غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر، بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں. کہیں ایسا نہ ہو تکلف ہی برتے ہیں ان سے. تو مجھے یاد آیا ایک دفعہ حضرت والا نے اپنا واقعہ سنایا, میں موجود تھا. حضرت والا نے فرمایا وہ جہاز میں سفر کے دوران ہینڈ کیری میں میرا نام لکھا ہوا تھا, گلشن اقبال لکھا ہوا تھا, محمد اختر گلشن اقبال. تو ایئر ہوسٹس نے دیکھ لیا, اس نے کہا اچھا آپ بھی گلشن میں رہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا, میں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا میں بھی گلشن اقبال میں رہتی ہوں, آپ کس طرف رہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا, میں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. جب یہ دو باتیں ہو گئیں اور حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا, تو یہ جو ایئر ہوسٹس ہیں ہوتی ہیں نا, یہ چونکہ پبلک سے ان کا بہت زیادہ اور تعلق رہتا ہے, یہ سمجھ جاتی ہے کون آدمی کیسا ہے, کس معیار کا آدمی ہے, کس درجے کا آدمی ہے. وہ سمجھ گئی کہ کوئی اللہ والا ہے, ہماری دال نہیں گلے گی یہاں. تو غیر محرم سے یہ تو اللہ والوں کا طرز ہے. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا, میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر ایئر ہوسٹس سلام کر دے تو کیا کیا جائے. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, بھائی اگر وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ کو چائے چاہیے یا کیا چاہیے, آپ پوچھتی ہے تو آپ بتاتے ہی ہیں نا نظر نیچی کر کے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے. تو جب سلام کر دے تو جواب بھی دے دیں, جب یہ بات بھی ہو رہی ہے تو جواب دے دیں, آواز کو بھاری کر کے, آواز بھاری کر کے جواب دے دیں. تو یہ جواب دیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن وہی بات کہ غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر, بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں. اب تو یہ انٹرنیٹ اور چیٹ ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کی یہ ایسی چیز آئی ہے یہ کہ اگر کوئی چاہے تو اپنا دین بھی درست کر سکتا ہے اور فائدے بھی حاصل کر سکتا ہے, اور جس کو جس کے مزاج میں کچھ شیطانیت ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر کے رہے گا اگر اس کو غلط استعمال کیا تو. یہ ایسی چیز ہے, اللہ معاف فرمائے, زیادہ اس کا استعمال غلط ہی ہو رہا ہے, تعمیری استعمال کم ہوتا ہے, وقت ضائع کیا جاتا ہے. تو وَسَيِّدًا وَحَسُورًا, یا ان بہت خاص صفت لائیں. ادھر عورتوں کے بارے میں فرمایا جنت کی عورتیں ہیں کیسی, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. جنت میں ایسی عورتیں ہیں جن کی نظریں نیچی رہتی ہیں, جن کی نظریں نیچی رہتی ہیں. مرد ایسے ہوں کہ پردے کے پیچھے سے بات کریں, آواز کو بھاری کر کے بات کریں, بلا ضرورت بات ہی نہ کریں, اور عورتیں ایسی ہوں کہ ان کی نظریں نیچی رہیں, تو کہاں سے خرابی پھیلے گی, کیسے خرابی پھیلے گی؟ معاشرہ تو اسی طرح جنت بنتا ہے. یہ تھوڑی کہ بے محبت ہم نے وہ کر لیے, بہانے تراش لیے. یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں ایک ساتھ, اور یا دفتر میں ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں, یا خالہزاد بہنیں ہیں, یہ تو ہمارے ساتھ کھیل چکی ہیں, بچپن سے تعلق ہے ہمارا. حضرت نے فرمایا تھا بچپن سے تعلق ہے, اب احکامات بدل گئے بالغ ہونے کے بعد, اب پردہ ضروری ہے. وہ تھے خالہزاد بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب پردہ فرض ہو گیا. مولانا سعید احمد رحمت اللہ علیہ حضرت کے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے تھے. تو اب وہ مامی ہوتی تھی حضرت کی, جو اہلیہ تھی پیرانی صاحبہ, وہ ان کی مامی ہوتی تھی. ایک دن حضرت نے ان سے پوچھ لیا, میاں سعید تمہاری عمر کتنی ہو گئی؟ وہ گھر میں آتے تھے, وہ انہوں نے اشارہ سمجھ لیا, اس کے بعد سے نہیں آئے. تو پیرانی صاحبہ نے عرض کیا کہ وہ سعید نہیں آ رہے آج کل. فرمایا ہاں میں نے منع کر دیا, میں نے پوچھ لیا تھا عمر کتنی ہے تمہاری, تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. بڑے ابا کہا جاتا تھا حضرت, بڑے ابا کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وہ پیرانی صاحبہ نے عرض کیا وہ تو ابھی بچہ ہے. فرمایا کچھ بھی ہو شریعت کا حکم یہی ہے. تو یہ تو بڑوں کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے کہ کب بچوں کی عمر ایسی ہو رہی ہے. تو ابھی سے حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ بچیوں کو, چھوٹے بچوں کو لڑکوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہ دو, وہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں, لڑکوں کے ساتھ مت کھیلیں. پھر بعد میں پردہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, جب پردے کی عمر آتی ہے تو مشکل ہوگی پھر ये आदत पड़ी हुई है खेलने की लड़कों के साथ। तो हजरत भाई मुजद्दिदुल मिल्लत थे, हकीमुल उम्मत थे, फरमाया लड़कियां लड़कियों के साथ खेलें, लड़कों के साथ ना खेलें। ये हमें ख्याल रखना चाहिए अपने घर वालों में और रिश्तेदारों में, ऐसा होता है, अब इसमें कोई एहतियात नहीं की जाती। तो अब जब पर्दे की उम्र आती है तो जब कहा जाता है भाई अब पर्दा करो तो एक बहुत मुश्किल पेश आती है उसमें। तो एक तो ये बयान किया गया हजरत मरियम का वाकया और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाकया, अल्लाह ने अपनी कुदरत को जाहिर फरमाया। बदर का वाकया बयान किया गया, वलकद नसरकुम अल्लाहु बिबदर व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। ए सहाबा याद करो हमने बदर के मौके पे तुम्हारी मदद फरमाई और तुम बेसरो सामान थे, वान तुम अदिल्ला दरा हाले के तुम बेसरो सामान थे। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, बस तुम तकवा इख्तियार करो ताकि तुम शुक्रगुजार शुमार हो जाओ। मालूम हुआ हकीकी शुक्रगुजारी तकवा है। अल्लाह का हकीकी शुक्रगुजार वो है जो तकवा से रहता है, वो हर नेमत का शुक्र सही अदा कर रहा है, आंखों का हाथ का, क्योंकि वो गुनाह से बचाता है अपने आज़ा को, जबान को, दिल को, इसलिए ये हकीकी शुक्रगुजार है। यहां भी अल्लाह ताला ने एक बेसरो सामान जमात को अल्लाह सुभानहू व तआला ने कामरानी और कामयाबी अता फरमाई। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कैसी कैसी छोटी छोटी जमातें वो अपने से बड़े बड़े लश्करों पर गालिब आ गई, कैसे? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। यहां भी ऐसे ही हुआ। एक सहाबी जो नाबीना है, नाबीना सहाबी, वो फरमाते हैं अगर मेरी आंखें होती तो मैं तुमको बता देता कि सबसे पहले बदर में, बदर के मैदान में फरिश्तों की जमात जो उतरी है वो कहां उतरी, किस जगह उतरी, मैं तुमको बता देता। ऐसी अल्लाह ने मदद फरमाई। बिसलासती आलाफ मिनल मलाइकति मुनज़लीन, 3,000 फरिश्ते अल्लाह ने उतारे, 5,000 उतारे। भाई मदद हो रही है, ये मदद कब होगी? ये मदद तकवा के साथ है। वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन। हजरत आला हजरमी रजी अल्लाह तआला नो बहरैन के साहिल पर उन्होंने घोड़े डाल दिए अपने, वो घोड़े चलते गए और फिर जैसे खुश्की में चलते हैं, तो लेकिन पीछे मुड़कर देखा और फरमाया कोई कबीरा गुनाह करने वाला तो नहीं है हमने? बताया गया नहीं नहीं कोई कबीरा गुनाह करने वाला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वापस फरमाया डाल दो घोड़े, और घोड़े डाल दिए, अल्लाह से दुआ की घोड़े डाल दिए और घोड़े ऐसे चल रहे हैं जैसे खुश्की पर चलते हैं। अल्लाह की मदद तकवा के साथ है, सिफात के साथ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त निकला करते थे अपने, जब सलीबी जंगें चल रही थी उस वक्त तहज्जुद के वक्त वो निकलते थे, और जो फौजी तहज्जुद नहीं पढ़ रहा होता था फरमाते थे अगर हमें ईसाइयों से शिकस्त हुई तो इन लोगों की वजह से होगी जो इस वक्त सो रहे हैं। ये मदद के हासिल होने का वक्त है, अल्लाह की मदद का, अल्लाह के कुर्ब का वक्त है। इस वक्त तो हमें दुआएं करनी चाहिए और ये लोग सो रहे हैं, अगर शिकस्त हुई तो इनकी वजह से होगी। तो अल्लाह की मदद तो इन सिफात के साथ है। और चौथे पारे के शुरू की जो आयत जो आज पढ़ी गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, हमारा मामला इसका, इसकी जिद है, बरअक्स है। फरमाया हरगिज तुम बिर को यानी नेकी को नहीं पहुंच सकते। अगर बा मुहावरा तर्जमा किया जाए तो यूं होगा कि तुम नेकी की गर्त को नहीं पहुंच सकते, या यूं कह लीजिए कि नेक बनने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, नेक बनने का, अल्लाह वाला बनने का ख्वाब भी नहीं देख सकते जब तक कि तुम उन चीजों को अल्लाह के लिए ना दो, खर्च ना करो जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। तुम अपनी महबूब चीजों को खर्च ना करो ना बाबा, तुम अल्लाह वाले कहां से बन सकते हो। ये आयत जब नाजिल हुई है सहाबा तो हिल कर रह गए, हम तो सुनते हैं हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। कोई अपनी बांदी को लेकर आ रहा है, कोई अपने बाघ को लेकर आ रहा है, बल्कि बाघ अल्लाह के रास्ते में जैसे आप चाहें ऐ अल्लाह के रसूल इसको इस्तेमाल फरमा, ये बांदी है मुझे सबसे ज्यादा ये अजीज थी अपने माल। अंदाजा लगाया उन्होंने बैठ के सबने कि हमें अपने माल में क्या चीज सबसे महबूब है, جو سب سے محبوب چیز تھی انہوں نے لا کے پیش کر دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ تو نیک بننا چاہتے تھے. اور قرآن کے جو الفاظ ہیں ہرگز, لن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز, ہرگز نہیں, لن کا ترجمہ یعنی لن تنال البر, تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو, نہ دو اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو, تو بد بن نیک بھی نہیں بن سکتے. یہ پرانے لوگوں کی باتیں تھیں, کسی نے کسی چیز کی تعریف کر دی, ہاں بھائی یہ لو لو تم لے لو بھائی. ایسے ہم نے اپنے پرانے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے. ہمارا تعلق تو دہلی سے ہے, وہ دہلی میں جو ایسے ہی ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے میں سنتا رہتا ہوں تقسیم پاکستان کے واقعات میں, مجھے بہت دلچسپی ہے اس سے. تو ان کے بوڑھوں کی باتیں, بڑوں کی باتیں, تو اس میں یہ بات بہت زیادہ سننے کو ملی کہ وہ بھائی کسی نے کوئی تا آپ کا کرتا بڑا اچھا لگ رہا ہے وہ دے دیا, کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے وہ دے دی. بڑے بوڑھوں کی باتیں تھی. اب تو کہتے ہیں دیکھو دوسروں سے جا کے کہتے ہیں, میں کہہ رہا تھا یہ تمہاری یہ چیز بہت اچھی ہے, پتہ نہیں کیوں کہہ رہا تھا, لالچ میں آ گیا. تو اب تو دل ہی پلٹ چکے, خون سفید ہو گئے. تو یہ آیت جو ہے نا, اس سے تو صحابہ ہل کر رہ گئے تھے کہ یہ کہاں تم کیا کر رہے ہو, جب تک تم یہ نہیں کرو گے, محبوب چیزوں کو خرچ نہیں کرو گے, تم نیک نہیں بن سکتے, نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. ہم نے سمجھ لیا آج یہ ٹوپی آ گئی, ماما آ گیا, کرتا لمبا, شلوار ٹخنوں سے اونچی, بس کافی ہے. بھائی صفات بھی تو ضروری ہیں, صفات سے مزین ہونا بھی تو ضروری ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, میں تو اپنا حال جانتا ہوں, تقویٰ کے راستے سے تو ہم پہنچ نہیں پا رہے اللہ تک, سچی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اور رکھا ہے, اور وہ ہے انفاق, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے مال کو, اس سے بھی وہی انعام مل جائے گا. دیکھیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یاد رکھو, سن لو, اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, دو وجہوں سے, دو چیزیں ہیں ان کے پاس, ایمان اور تقوی, اس پر ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت مل رہی ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, تقوی اور ایمان پر ان کو یہ بشارت مل رہی ہے کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم, بس غم اٹھا لیا انہوں نے گناہوں سے بچنے کا, خوف اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا, اب کوئی خوف نہیں ہے. یہ ہے ایمان اور تقوی پر. دوسری طرف فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو تقویٰ تو اپنی جگہ, اس سے انعام مل رہا ہے, یہاں پر کیا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اپنا مال, دن میں بھی خرچ کرتے ہیں, سرا وعلانیہ, اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں, اور جہاں لوگوں کی ترغیب کا سبب ہو, مثلا مسجد کا چندہ مانگا جا رہا ہو اعلان, جیسے حضور اعلان کرتے تھے چندے کا, تو صحابہ کے سامنے کرتے تھے بعض اعلانات چندے کے, اور وہ لا کر دیتے تھے, اب سب کے سامنے دے رہے ہیں. یہاں جو دوسروں کی ترغیب کا سبب جب ہو تو اخلاص یہی ہے کہ سب کے سامنے دیا جائے, وہاں کا اخلاص یہی ہے جیسے حضور کے دور میں ہوتا تھا چندہ. تو سرم و علانیہ, چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ, سب کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں. فلاہم اجرہم عند ربہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہاں پر وہ اس جگہ یہ بشارت مل رہی ہے ایمان اور تقویٰ پر, اور یہاں بشارت مل رہی ہے ایمان اور انفاق پر, خرچ کرنے کی صفت اور ایمان پر. ایمان تو ضروری ہے, ایمان کے بغیر تو کوئی عمل ہی قبول نہیں, جب تک ایمان نہ ہو. تو وہاں تقویٰ اور یہاں انفاق, انعام وہی مل رہا ہے. تو معلوم ہوا اگر آپ تقویٰ کے راستے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو بھائی انفاق کی صفت اپنا لیں, انفاق کی. اور انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ لینفق ذو سعۃ من سعتی, جس کے پاس جتنی وسعت ہے اتنا خرچ کرے. یہ تھوڑی کہ میں غریب ہوں میرے پاس مال نہیں, بھائی تمہارے پاس جتنی, تم غربت میں رہتے ہوئے جتنا خرچ کر سکتے ہو تم وہ کرو, جس کے پاس مال ہے غنی ہے وہ جس کے جس کی اس کی وسعت زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرے، جس کی وسعت کم ہے وہ کم ہی خرچ کرے. انفق یا بلال ولا تخش من دل عرش اقلالا، حضور نے ایسی تھوڑی فرمایا تھا حضرت بلال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال غربت کا دور ہے، غربت کا، یہ بھی ذہن میں رہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں، بلال خرچ کرو، عرش والے کی طرف سے کمی کیے جانے کا خوف مت کرو. کوئی تو بات ہے. تو بس بھائی یہ انفاق کی ہم عادت ڈالیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم تقوی سے پہنچ نہیں، شاید ہماری کمی رہ جاتی ہے. بھائی تقوی میں تو کمی رہ ہی جائے گی، ہم تو بشری تقاضے ایسے ہیں کہ بعض اوقات آدمی بہہ جاتا ہے اس میں، گناہ کر بیٹھتا ہے. تو انفاق سے کام بن جائے گا، اس سے تلافی ہو جائے گی. کتنا پیارا اللہ نے راستہ دیا، بھائی تمہارا اس کھڑکی سے کام نہیں بن رہا، آ جاؤ اس کھڑکی پہ آ جاؤ، وہاں یہاں سے ٹکٹ مل جائے گا ولایت کا. اور اگر تقوی کی کھڑکی سے ولایت کا ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکامی ہو رہی ہے، تم انفاق کی کھڑکی سے آ کر آؤ ہمارے راستے میں، خوب مال خرچ کرو، تو ہم انشاءاللہ اس کھڑکی سے تمہیں ٹکٹ دے دیں گے ولایت کا، دوستی کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا. اور ایک جو بات آج گزری وہ غصہ ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ آیت بھی آج گزری. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ غصہ بھی آج کل، کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک ہمارے پیٹ میں مرچیں نہ لگے نا، مرچیں جب تک محسوس نہ ہو، اس وقت تک ہمیں کھانے میں مزہ نہیں آتا. انتہائی شدید ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، ورنہ پانی پانی نہیں ہے ہمارے نزدیک. یہ دونوں چیزیں غصے کو بڑھانے والی ہیں. تیز مرچ کے کھانے، انتہائی مرغن کھانے، یہ غصہ تو آنا ہی ہے، پھر غصے کی بیماری تو ہونی ہے. اب تو وہ زمانہ ہی گیا، کوئی اگر کوئی بغیر مرچ کا کھانا کھاتا ہے تو بڑے اس کو بہت ہی عجیب نظروں سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کا آدمی ہے. تو اب غصہ بالکل ناک کی نوک پہ ہوتا ہے، اور بس ذرا سی بات ہوئی غصے سے آپے سے باہر ہو گئے. غذائیں ہماری ٹھیک نہیں تو مزاج کیسے صحیح ہوگا؟ نیند ہم کرتے نہیں ہیں، رات کو دیر تک جاگتے ہیں، وہ تو غصہ آنا ہی ہے. رات کو دیر تک جاگنا ہوتا ہے، نیند، رات کی نیند اگر پوری نہ ہو آدمی غصے کا مریض ہو جاتا ہے. اور ویسے ہی ہمارے جو روڈ ہیں آج کل، روڈ پہ جو ٹریفک کا حال ہے، یہ بھی غصے کا مریض بنا دینے کے لیے کافی ہے. جو ٹریفک ہے نا ہمارا، یہ بھی غصے کا مریض بنا دینے کے لیے کافی ہے. ادھر 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 بس جو جس کی جان، ایسا لگتا ہے جیسے حشر کا میدان ہے، کوئی ہارن بجا رہے ہیں، سائرن بجا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، اور ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی الگ ہو رہی ہے. ہاں اس کے لیے ہے، یہ غصے کا مریض وہ بن سکتا ہے، خطرہ اس کو ہے جو غلط نہ چلاتا ہوں. جو غلط چلاتا ہوں، میں نے ایک صاحب کو دیکھا ان کے ساتھ بیٹھا جو چلاتے ہی غلط تھے. میں نے کہا یار تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ یعنی میں چلاتے ہی غلط ہوں، میں بھی ایسے ہی چلاتا ہوں، مجھے کیوں غصہ آئے گا؟ تو یہ اس کے لیے ہے جو اصول سے چلاتا ہو، وہ خطرہ ہے کہ وہ غصے کا مریض بن جائے. تو ہمارا یہ ٹریفک بھی غصے کا مریض بنانے کے لیے کافی ہے. اللہ معاف فرمائے، آوا کا آوا بگڑ چکا. تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے ہیں اور کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں. مشہور واقعہ ہے حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باندھی سے وہ وضو کراتے ہوئے وہ لوٹا گر گیا، لوٹا چھوٹ گیا اس کے ہاتھ سے، ان کو لگا تو انہوں نے گھور کر دیکھا، تو وہ باندھی بھی اہل علم تھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، پہلا حصہ پڑھا تو فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، خالی غصہ نہیں پیتے معاف بھی فرماتے ہیں، تو فرمایا عفوت عنکی، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، خالی غصہ نہیں پیتے اور خالی معاف نہیں کرتے، کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں، فرمایا اعتقتکی، جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ عمل کرنے والے لوگ تھے. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ حضرت سے بہت دفعہ ہم نے یہ واقعہ سنا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو یہ واقعہ بہت پسند تھا، تو اپنے کسی خادم پہ ناراض ہو گئے. اب وہ کہہ رہے حضرت جی معاف کر دو غلطی ہو گئی. فرمایا کیوں کیسے معاف کر دوں، تو یہ کئی دفعہ کر چکا ہے غلطی. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ برابر میں تشریف فرما تھے، اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رئیس التبلیغ وہ حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے سگے چچا تھے. حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ بھتیجے تھے، تو ان کے کان میں فرمایا مولانا الیاس صاحب نے کہ مولانا اتنی دفعہ معاف کر، جو مولانا نے فرمایا مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے، تجھے کتنی دفعہ معاف کروں، تو پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ غلطی کر چکا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا مولانا اتنی دفعہ معاف کر دو جتنی دفعہ اپنی غلطیاں معاف کروانی ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب یہ الفاظ سنے تو چونکہ کان میں فرمائے تھے تو فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا جا بھائی جا، معاف کر دیا، جا معاف. کیوں بھائی، اللہ سے معاف تو کروانا ہے نا ہم کو بھی، پتہ نہیں کتنے قصور ہمیں معاف کروانے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی معاف کرتے جائیں مخلوق کی غلطیوں کو اور ان کی کوتاہیوں کو. بہترین راستہ یہی ہے اللہ سے اپنے قصور معاف کروانے کا. میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں اس کی وہ جو لائن لگتی ہے قطار صلاۃ السلام کی، رش کا وقت تھا، میں بھی لائن میں تھا حاضر تھا. تو میرے آگے دو عرب تھے، ان کا شاید آگے والے جو عرب تھے ان کا پیر دوسرے آگے والے سے لگ گیا، وہ ذرا غصے کے تیز تھے، ان کو غصہ آ گیا. دونوں بالکل ایسے آنکھیں لال، چہرہ سرخ ہو گیا، اور خود مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ہاتھاپائی ہوئی تو میں بچ نہیں سکوں گا، کیونکہ بالکل چپکے ہوئے تھے سب، چپک چپک کے چل رہے تھے، رش کا وقت تھا. تو میں بہت ڈرا کہ بھائی پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اچانک ایک عرب آیا اچانک، اور ایسے باروب لہجے میں اس نے کہا صلی اللہ علی النبی، مجھے اس کا جملہ یاد ہے آج تک، صلی اللہ علی النبی، ارے تم دونوں درود پڑھو حضور پر. اور وہ ایسا اس کا باروب لہجہ تھا کہ میں نے خود دیکھا کہ ان دونوں کے ہونٹ ہلنے لگے. ادھر انہوں نے درود پڑھا، ادھر سارا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا. اس دن سے مجھے یہ سبق حاصل ہوا کہ درود شریف بڑی عجیب چیز ہے، غصے کو یعنی زائل کرنے میں اس کو بڑا اثر حاصل ہے، بڑی تاثیر حاصل ہے. تھوڑا بس یہ بہت اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا. تو بھائی غصے، آپ کو غصہ آ رہا ہو آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کریں، پانی پی لیں، کچھ بیٹھ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، یہ کام کریں. اور ایک مراقبہ کر لیں کہ دوسرے کی غلطی کی سزا میں اپنے آپ کو کیوں دوں. غصہ جب آ رہا ہو تو یہ مراقبہ کر لیا کریں کہ دوسرے کی غلطی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو کیوں سزا دوں غصہ کر کے، اپنا بلڈ پریشر کیوں ہائی کروں. تو دوسرے کی غلطی کی سزا میں اپنے آپ کو کیوں دوں، یہ مراقبہ کر لیا کریں. یہ چند چیزیں انشاءاللہ غصہ قابو میں آ جائے گا، امید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.